ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول لا حول ولا قوة إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 يا خفي اللطف أدركني يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا يا خفي اللطف أدركني بلطفك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي يا باقي أنت الباقي يا يا باقي أنت الباقي يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 والله والله ذو فضل على المؤمنين. والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله الله ولي الذين آمنوا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي والله ولي المؤمنين والله ولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ یہ خط خادگان پڑھا گیا اسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام صحابہ صحابیات تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین فقہاء کرام اور تمام سلسلہ کے بزرگ خصوصاً سلسلہ علم نقشبندیہ کے بزرگ اور تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ وکفا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا فانه كان فاحشا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. فإنه كان فاحشا کہ وہ ایک بہت بڑی فحاشی ہے. اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے بیچ میں ایک میلان رکھ دیا ہے, ایک اٹریکشن رکھ دی ہے. اس اٹریکشن کو کوئی بھی اس کی نفی نہیں کر سکتا, اس کو ماننا ہی پڑے گا یہ موجود ہے. اور یہ عام سی اٹریکشن نہیں ہے, یہ عام سا میلان نہیں ہے, بہت ہی تیز اور بہت ہی زوردار میلان ہے. چنانچہ کئی مرتبہ انسان کے سامنے مرد کے سامنے کسی عورت کا نام لیا جاتا ہے یہ عورت کے سامنے کسی مرد کا نام لیا جاتا ہے، اس نام کے لینے پہ دل میں محبت کے اور میلان کے جذبات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بس ہمیں اس طرح سے بنا دیا ہے کہ طبیعت جو ہے وہ غیر محرم کی طرف یا عورت کی طرف مائل اور عورت کی طبیعت مرد کی طرف مائل ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی میری طبیعت عورت کی طرف مائل نہیں ہے، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری طبیعت مرد کی طرف مائل نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت عورت کی طرف مائل نہیں ہے تو علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جی میری تو طبیعت مائل نہیں ہے، طبیعت ہم سب کی اسی طرح سے ہے، مگر شریعت نے اس کا ایک شرعی راستہ بتایا کہ یہ جو میلان ہے اس فطری میلان کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے کہا کہ یہ شادی کر لو، اور شادی کرنے سے یہ جو فطری جذبہ ہے اس کو تسکین مل جاتی ہے۔ پھر اس شادی پہ اوپر اتنا اللہ کے پیارے محبوب نے زور دیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ تمہارے لیے آدھا ایمان ہے، تاکہ کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شاید میں یہ نکاح نہیں کروں گا تو میں زیادہ نیک بن جاؤں گا، میں زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ دین اسلام نے انسان کے اندر کی مشینری کو پہچانتے ہوئے یہ حکم دیا کہ نہیں، شادی بھی کرنی ہے، اور جب تک شادی نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ شادی کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ مومن جو ہے وہ حیا والی زندگی گزارے۔ جن جگہوں پہ شادی کم ہوتی ہے یا شادی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، یا جن علاقوں میں یا جن ملکوں میں وہاں زنا عام ہے، ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کے 97% لوگ زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بچاوا نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان، جس طرح ہم حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں کہ شادی کیے بغیر میاں بیوی والے تعلق، اور ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں، 10 بندے نہیں، کوئی بڑا نیوز نہیں بنتی ہے، ہر بندے نے یہی کرنا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق ایک شخص جو کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ اس طرح کے تعلقات، زنا کے تعلقات کم از کم 15 سے 20 عورتوں کے ساتھ کرتا ہے جب تک کہ وہ کالج سے نکل نہ آئے۔ اللہ، مگر عجیب بات تو یہ ہے، جس طرح سے ہم حیران ہوتے ہیں وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک کبھی کسی لڑکی کو چھوا ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا آپ اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور ہم کہتے ہیں کہ اندھے کنویں میں ہم نے چھلانگ نہیں لگائی، اندھے کنویں میں تم نے چھلانگ لگائی ہے، کہ ہمارے یہاں جو شادی ہے وہ تو کامیاب ہوتی ہے، والدین نے کرائی، کسی بڑے نے کرائی، بڑے بھائی نے کروائی اور چل گئی، پوری زندگی سکون میں گزر گئی، اور تمہارے یہاں تو شادی کی جو شرح ہے اس کی کامیابی کی شرح 30% ہے۔ 50 سے لے کے 70% امریکی لوگ جو ہیں ان کی شادی جو ہے وہ طلاق ہی میں بدلتی ہے۔ تو دین اسلام نے جو یہ شادی کا حکم دیا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پھر انسان پاک دامنی والی حیا والی زندگی گزارے، جو اللہ نے اس کے اندر فطری جذبہ رکھ دیا ہے اس کی تسکین کے لیے اللہ نے بیوی عطا کر دی ہے۔ اور اتنا زیادہ اس زنا سے بچنے کا حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک سے شادی کرنے سے تم نہیں بچتے تو دو شادیاں کر لو مگر زنا نہیں کرنا. ولا تقربوا الزنا, زنا تو نہیں کرنا, زنا کے قریب بھی بہت ساری چیزیں جو کرتے ہو وہ بھی حرام ہے. تو قرآن پاک میں اس پاک دامنی حاصل کرنے کے چار سنہری اصول ہیں. جو شخص یہ چاہے کہ وہ پاک دامنی والی زندگی گزارے, اور یہ پاک دامنی والی زندگی جس کے اندر وہ ہر طرح کا اس شہوت سے متعلق گناہ سے بچتا ہے, یہ زندگی گزارنا آج کے زمانے میں اولیاء کرام والی صفت ہے. چنانچہ حیا اور پاک دامنی کا پہلا قرآنی اصول کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, نگاہ کو نامحرم کی طرف نہیں اٹھائے. قرآن پاک میں بہت ہی بے غبار انداز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. عام طور پہ یہ حکم جب آتا ہے کہ جی مومنوں سے کہو کہ نگاہ نیچے رکھو, تو مومن مردوں کو بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کا بھی یہی حکم, مگر عورتوں کے لیے اگلی آیت پھر اللہ نے اسی طرح کی, قل للمؤمنات, مومن عورتوں سے بھی کہو کہ نگاہ کو نیچے رکھو. تو اس نگاہ کو نیچے رکھنا, نامحرم کی طرف نہیں اٹھانا, یہ پاک دامنی کا پہلا اصول ہے. جتنا زیادہ اس نگاہ کو غلط استعمال کریں گے اتنا زیادہ یہ دل سیاہ تر ہوتا جائے گا. مشائخ نے فرمایا کہ جس کی نگاہ اس کے قابو میں نہیں وہ عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ جو دل نہیں چاہتا نا نماز پڑھنے کا, اور دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا, دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کا, اللہ اکبر, یہ ساری اس نگاہ کی پریشانی ہے. اور جن حضرات نے, جن ہمارے اکابرین اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے اس نگاہ کی حفاظت کی, ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دعا سے اپنے آپ کو ختم کریں, یعنی کرتے ہی جائیں. ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ نوافل ادا کرنے سے رک جائیں, ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ سجدے سے واپس سر اٹھائے. تو جتنی زیادہ اس نگاہ کی حفاظت ہوگی اتنی زیادہ عبادت کا شوق بڑھ جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو غلط نگاہ لگ, جس نے نگاہ کو نیچے رکھا, یہ شیطان کے تیروں سے بچ رہا ہے. جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی اس نے عبادت کی لذت کو پا لیا, اور جس نے اس نگاہ کی حفاظت نہیں کی وہ دیکھنے میں کتنا ہی شیخ الحدیث کیوں نہ لگے, اور دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ لگے, اور دیکھنے میں کتنا ہی بڑا شیخ اور نیک آدمی کیوں نہ لگے, جب تک اس نگاہ کو سچائی کے ساتھ محفوظ نہیں کیا جائے گا اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت بہت بے غبار ہے. اللہ نے یہ نہیں کر فرمایا کہ جی اگر تمہارے دل میں کچھ نہیں آتا تو پھر نگاہ ٹھیک ہے ڈال دو. سب سے کہا قل للمؤمنین, سارے مومنوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچا رکھو. تو جو نگاہ کو نیچا رکھ کر جا رہا ہے, جو اوپر نہیں دیکھتا, جس کا سر اوپر نہیں اٹھتا, بے وقوف نہیں ہے, قرآن پر عمل کرنے والا ہے, عقل مند انسان ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس نگاہ کے غلط استعمال کو ہم مسلمانوں نے، علماء نے تو بہت ہی زیادہ اس کو اجاگر کیا، اس کی برائیاں بیان کی، کتنا ایسا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے یہ بھی بیان کیا، مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کافر بھی کہہ رہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعمال نہ کرو، اور کچھ بہت زیادہ تحقیق کرنے والے کافر یہ کہتے ہیں کہ ساری معاشرے کی پریشانی جو ہے اس نگاہ کی غلط استعمال میں ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امریکہ کے ایک بہت بڑے محقق ہیں، گرانٹ ہلری، گرانٹ برینر ان کا نام، گرانٹ ہلری برینر، امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور سائیکالوجی کا جریدہ ہے سائیکالوجی ٹوڈے، اس کے اندر اس نے اپنی تحقیق بھی لکھی، بہت ساری کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں، اور اس میں سے اکثر کتابیں اس نگاہ کے اوپر ہیں کہ کیسی یہ نگاہ جو ہے پوری معاشرے کو تباہ کر رہے۔ تو امریکہ کے یہ جو مشہور سائیکولوجیکل جرنل سائیکالوجی ٹوڈے، اس کے اندر انہوں نے تین مختلف تحقیقات بیان کی اس نگاہ سے متعلق، اور پہلی تحقیق اس نے کہا کہ پہلی تحقیق یہ ہے کہ میں نے 1500 ایسے جوانوں پہ تحقیق کی کہ جو نگاہ کا غلط استعمال دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یا اور دوسری جگہوں پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فحاشی کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو لوگ فحاشی کو دیکھتے ہیں ان سے بھی انٹرویو کیا گیا، اور بہت ساروں سے، 1500، اور جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں ان سے بھی انٹرویو کیا گیا، جو لوگ دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ شادی کی بھی ہوتی ہے اس سے اس کو جنسی تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی تحقیق کی اسی تحقیق کے ضمن میں کہ ایسا نہیں کہ ہر روز بد نکاحی کر رہا ہے تب جا کے اس کو اپنے جو جس سے شادی کی ہوئی ہے اس سے تسکین نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ مہینے میں ایک مرتبہ بھی بد نکاحی کرتا ہے تو اس کی جنسی تسکین جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ ایک اور تحقیق میں کہتا ہے کہ جتنا زیادہ، اس نے کہا کہ جتنا زیادہ یہ انسان فحاشی دیکھے گا اتنا زیادہ وہ اکیلا ہو جائے گا۔ یعنی اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے اور یہ 1247 لوگوں پہ تحقیق کی ہے، اس نے کہا اس تحقیق میں یہ تھا کہ جو لوگ جتنا زیادہ فحاشی دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتے جاتے ہیں، وہ اکیلے پن کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ اکیلے رہتے ہیں وہ فحاشی دیکھنے میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ اکیلا اکیلا، کوئی کسی کے ساتھ فیملی ہے ہی نہیں، اور یہی حال آج امریکہ اور یورپ کا ہوتا جا رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے بس میں اکیلا ہی صحیح ہوں، اور یہ اکیلا پن انسان کو ڈپریشن میں ڈالتا ہے اور بیماریوں میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ برطانیہ میں ایک منسٹری ہے جس کا نام منسٹری فار لونلینس، یعنی یہ اکیلے پن کی منسٹری کہ جو لوگوں کے اندر اکیلا پن آ گیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ تو تین تحقیقات، پہلی تحقیق میں یہ کہتا ہے کہ جو زیادہ فحاشی کی چیزیں دیکھے گا اس کے اپنی شادی جس سے ہوگی اس کے ساتھ کوئی تسکین اس کو نہیں ہوگی، اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ جو زیادہ فحاشی دیکھے گا وہ اکیلا رہ جائے گا، اور وہ تو تحقیق کر کے بتا رہا ہے مگر ہمیں اچھی طرح سے بتا ہے کہ جو بد نگاہی کرتا ہے اللہ کی ناراضگی بول دیتا ہے۔ اور تیسری تحقیق حیران کن تحقیق، اس نے کہا یہ تحقیق میں نے 2000 سے زیادہ کپلز پہ کی، جو میاں بیوی بی میں سے یا جو ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر فحاشی دیکھتا ہے یا دونوں فحاشی دیکھتے ہیں، ایسے کپل کی آپس میں ڈیورس ہونے کا چانس دگنا ہے بنسبت ان میاں بیوی کے کہ جو فحاشی نہیں دیکھتے. تو اپنی ساری تحقیقات کے بعد لکھتا ہے کہ جی یہ سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ نگاہ جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ جب غلط نگاہ پڑتی ہے تو سمجھ لو شیطان کا تیر چل گیا، معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ گیا. اس لیے اس نگاہ کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہمت کرنا ضروری ہے. اور سچی بات تو یہ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس معاشرے میں ہم ہیں، ہم اس کی بہت برائیاں بیان کرتے ہیں، مگر جتنا نگاہ کی حفاظت کا انتظام پھر بھی اس سب کے باعث یہاں ہے، ہمارے اس ملک میں ہے، باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے کہ یہ نگاہ غلط استعمال نہ ہو. جس کو سمجھ میں آ جائے اس غلط نگاہ کے استعمال سے، دل میں سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو روک لیا غلط نگاہ ڈالنے سے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. جب غلط نگاہ ادھر بھی پڑ رہی ہے، ادھر بھی پڑ رہی ہے، سارا وقت فون پہ بیٹھے ہوئے غلطیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر اس دل کا کیا ہونا ہے؟ ایمان کی مٹھاس تو ساری ختم ہو گئی. تو چار قرآنی اصول ہیں حیا اور پاک دامنی کے، اور پہلا اور سب سے بڑا اصول ہے اس نگاہ کی حفاظت کرنا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک نیک نوجوان کا، بڑا شوق تھا اس کو قرآن اور حدیث پڑھنے کا، اور اس شوق کی وجہ سے اس نے تحقیق کیا کہ ہندوستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں قرآن حدیث پڑھنے جاؤں، دین کا علم حاصل کروں، اور جہاں سارے پڑھانے والے اللہ والے ہوں، زیادہ اللہ والے نیک لوگ ہوں. تو ایک مدرسے کا اس کو پتہ چلا، تو وہ سفر کر کے وہاں پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو مدرسے کی انتظامیہ نے اس کا انٹرویو کیا. انتظامیہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نیک نوجوان ہے، صرف اللہ کے لیے اتنا سفر کر کے یہاں آیا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو اگر دین پڑھ گیا تو بہت زیادہ دین کی خدمت کرے گا. تو انتظامیہ کو شوق ہوا کہ اس کو رکھ لینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رہنے کی جگہ تھی. اتنے بچے ہو گئے تھے کہ ایک اور بھی نہیں ڈال سکتے، ایک بھی نہیں ڈال سکتے. انتظامیہ نے یہ کہا کہ جی آپ کو داخلہ تو دے سکتے ہیں، دن میں آ کے آپ کلاس اٹینڈ کر لیں، رات کو یہاں پہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اگر رات کو سونے کا کہیں انتظام کر لیتے ہو تو پھر آ جاؤ پڑھ لو. قریب میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد والوں سے جا کے بات کی کہ جی رات مجھے ادھر سونے کی اجازت دے دیں، دن میں میں مدرسے میں پڑھوں گا، مسافر طالب علم. مسجد والوں کو بھی نظر آیا کہ جی مسافر طالب علم ہے، نیک ہے، غریب ہے، تو ٹھیک ہے رہ جائے رات کو. جب انتظام ہو گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، بڑی شوق شوق سے پڑھتا تھا، دن میں بھی پڑھتا تھا، اور رات کو جب مسجد آتا تھا سونے کے لیے تو اس وقت بھی، اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، تو موم بتی کی روشنی میں بھی کبھی کبھی رات کو قرآن حدیث پڑھتا تھا اور خوب دل لگا کے پڑھتا تھا. ایک دن رات کو مسجد میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، موم بتی دیا جل رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا، اتنے میں شور اور ہنگامے کی آواز آئی باہر سے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، چیخنے کی آواز. بڑا حیران ہوا کہ اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے. اس حال میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی مسجد میں داخل ہو گئی. اب یہ نیک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ کیوں آئی ہے یہاں؟ اس نے کہا کہ اس لیے آئی ہوں کہ باہر لوگ ایک دوسرے کو قتل قتلان کر رہے ہیں، اپنی جان بچا کے یہاں آئی ہوں.
اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ مسجد میں عورت کے آنے کی اجازت نہیں ہے یہاں؟ اس نے کہا کہ بھائی کون سی اپنی مرضی سے آئی ہوں؟ اس وقت لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو بس ہنگامہ ختم ہوگا تو چلی جاؤں گی، اس لیے آئی ہوں. اب اس کا دل تھا کہ یہ نہ رہے یہاں اور چلی جائے بیکار میں، یہ میں توجہ میری ادھر ہوگی. مگر وہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا اگر تو نے اپنی جان بچانے کے لیے آئی ہے تو دو شرط ہیں، ایک یہ کہ تو ایک کونے پہ بیٹھے گی اور میں دوسرے کونے پہ بیٹھوں گا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، میں تو کونے پہ بیٹھے گا، میں تو جان بچانے کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے یہ ہنگامہ ختم ہوگا تو جائے گی یہاں سے. اس نے کہا ہاں چلی جاؤں گی. کافی دیر بعد شور ہنگامے کی آواز آئی، کافی دیر بعد یہ آواز ختم ہو گئی تو اس نے فوراً آواز لگائی اس لڑکی کو کہ جی ہوش و ہنگامہ ختم ہو گیا ہے، اب تو جا سکتی ہے. اس نے آگے سے کہا کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تو ایک بات کا جواب نہیں دے گا. اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھی بھی دیکھ رہی تھی کہ تو جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد پڑھتا بھی رہتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد اس جو دیے میں آگ جل رہی ہے اس میں اپنی انگلی جلاتا بھی تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، پھر تو انگلی جلاتا تھا پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، تو یہ بار بار اپنی انگلی کو کیوں جلاتا تھا؟ ہم مسجد میں بیٹھا تھا، نیک نوجوان تھا، غلط بیانی بھی نہیں کر سکتا تھا. سچ بات بتا دی. دیکھ سچ بات یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ضرور ہوتا کہ میں آنکھ اٹھا کے تیری طرف دیکھوں، اس آگ میں اپنی انگلی جلا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ یاد دلاتا، تو پھر یہ نگاہ جو ہے یہ نیچے رہ جاتی. تو جس کو پتہ چل جائے اس غلط نگاہ کے ڈالنے سے انسان کے دل کی حالت کتنی بری ہو جاتی ہے، وہ کبھی غلط نگاہ نہ ڈالے. تو چار بڑے قرآنی اصول ہیں حیا اور باقدامنی کے، اور اس میں سے ایک پہلا اصول کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور دوسرا اصول ہے کہ انسان جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرے. عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پردے کا حکم تو عورتوں کو ہے، پردے کا حکم عورتوں کو بھی ہے، پردے کا حکم مردوں کو بھی ہے. بلکہ جو پردے کی آیت بار بار بیان کی جاتی ہے وہ آیت جو ہے اس کے مخاطب مرد حضرات ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اے تم مردوں جب اگر تمہیں کوئی چیز ان سے مانگنی ہے، ضرورت ہے، کوئی برتن مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، فَاسْأَلْهُنَّ، تو یہ چیزیں تم پردے کے پیچھے سے مانگو، بالکل بے دھڑک آمنے سامنے نہ آؤ. تو آج کئی مرتبہ بہت سارے ہم نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کی خواتین تو ضرور پردہ کریں، وہ مردوں کے سامنے نہ آئیں. مگر مرد جس عورت کے سامنے بھی آنا چاہے آرام سے آ جائے، ایسا نہیں ہے، مرد بھی پیچھے رہے. جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو تو پھر عورتوں کے سامنے شانہ بشانہ آنا یا عورتوں کے سامنے آنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف ہے. اور ہمارے اکابرین اس کا اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، اور حج کے سفر کے اندر جو ہے وہ خوب اپنے بیانات صبح شام فرماتے، حاجیوں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا اور ماحول بھی بہت ہی، حج کے سفر میں اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہوتی ہے، دل بھی نرم ہوتے ہیں تو خوب زبردست مناظر بھی ہوتے، خوب اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا، تو اتنا فائدہ ہو رہا تھا تو خواتین میں بھی یہ بات پہنچی کہ جی بڑے کوئی اللہ والے آئے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ حاجیوں کو فائدہ اس جہاز پہ ہو رہا ہے، تو خواتین نے بھی کہا کہ جی ہم نے بھی کچھ حضرت استفادہ دیں، ہم بھی حضرت کے بیانات سے نصیحتوں سے فائدہ، ہم بھی تو حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ پردے کا انتظام کرو تو عورتوں میں بھی بیان کر دیتے ہیں، مگر سسٹم جہاز میں ایسی ترتیب بنی ہوئی تھی کہ پردے کا انتظام ہو نہیں سکتا تھا. تو حضرت کو بتایا گیا کہ حضرت پردے کا انتظام بہت مشکل ہے، اس طرح سے ہو نہیں سکتا، تو بس ٹھیک ہے عورتیں دور بیٹھ جائیں گی آپ بیان کر دیں. حضرت نے فرمایا یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر تم کہو کہ جی عورتیں سامنے بیٹھے اور میں بیان کر دوں یہ ممکن ہی نہیں ہے، خاص تو اب حج کے سفر پہ جاتے رہتے. حضرت کی صاحبزادی بھی ساتھ تھی، عورتوں نے اس کو منا لیا کہ جی کیا ہم حاجی نہیں ہیں، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ تو کیونکہ دوستی محبت ہو جاتی ہے جہاز کے سفر پہ، تو اس نے والد صاحب کو کہا کہ جی کچھ بھی کر لیں آپ کو بیان کرنا ہی ہوگا، چلے میرے ساتھ لے گئی بے والد. اب عورتیں سامنے اور حضرت ادھر، حضرت نے دیکھا حضرت پوچھے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا پردے کا، آخر کو پتا چلا کہ جی بالکل کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. تو جو آپ کے سونے کی چادر تھی نا، بستر کی جو چادر تھی، وہ آپ نے منگوائی، وہ سر پہ ڈال کے آپ نے بیان کر دیا کہ سامنے بیٹھ کے بیان نہیں کر. تو یہ پردے کا اہتمام کرنا یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے. اور یہ ان اہتمام جو نہیں کرتے تو پھر انسان کے اندر کی مشینری عجیب ہے یہ، اور اس کا میلان نامحرم کی طرف عجیب و غریب ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سارے میلان صرف جوانی کے کھیل ہیں، یہ جوانی کے کھیل نہیں، ہر عمر میں بس یہ دل عجیب ہے. چنانچہ کئی سارے ایسے بھی لوگ ہیں، ایک بڑی عمر کے صاحب اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، 75 سال کے ہوں گے کم از کم، یہ بزرگ 70 سال کے تو ہو گئے. اسے آ کے کہنے لگے کہ حضرت آج رشتے دار میں، قریبی رشتے داروں میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، آج دل سکون میں آیا. شیخ بڑے حیران ہوئے کہ رشتے دار کی عورت فوت ہو رہی ہے اور تیرا دل سکون میں. تو عورت کے فوت ہونے پہ، رشتے دار کے فوت ہونے پہ کس کا دل سکون میں آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت 35-40 سال سے بس اس کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی گھر میں پردے کا انتظام اہتمام نہیں، آمنا سامنا گفتگو بات چیت ہنسی مذاق سب کچھ ہو رہا ہے، تو دل میں بس یہی تصویر بسی ہوئی تھی، مگر شادی کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. میری بھی ادھر ہوئی ہوئی ہے، اس کی بھی ادھر ہوئی ہوئی ہے، مگر شدید محبت دل میں تھی کہ اس کے علاوہ اور کچھ ذہن میں آتا نہیں تھا. آج وہ فوت ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں سکون آیا ہے، یہ بے سکونی 35-40 سال سے چل رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے کہ یہ انسان کی اندر کی مشینری کام کیسے کرتی ہے. اس لیے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو پوری طرح سے پورا کریں گے تو سکون والی زندگی گزاریں گے. تو 4 قرآنی اصول ہیں حیا اور پاک دامنی کے، اور پہلا اصول یہ کہ نگاہ کو نیچا رکھنا ہے، نگاہ کا غلط استعمال سے بچنا ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا ہے، مرد الگ ہو عورتیں الگ ہو. اللہ اکبر. اور تیسرا اصول، اور وہ یہ، پہلے دو اصول تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے، یہ تیسرا اصول خاص عورتوں کے لیے ہے، یہ قرآنی اصول کہ عورت جو ہے وہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ رب العزت فرماتے وقرنا فی بیوتکن اور عورت اپنے گھر میں ٹھہری رہے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ مکالمہ ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ جی عورت مرد کے شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی, کیوں اسلام اس کو روکتا ہے کہ وہ نوکری کرے, اور کیوں اسلام اس کو روکتا ہے کہ وہ آرام سے گھر سے باہر نکل کے اور یوں ہی سفر کرے جیسے مرد کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ نے دونوں کو بنایا ہے تو ایک کو اتنی آزادی اور ایک کو جکڑ کے رکھ دیا. علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کو بڑی آزادی مل رہی ہے اور دوسرے کو جکڑ کے رکھ دیا ہے, بلکہ اللہ نے ان دونوں کو بنایا ہے, مرد کو بھی بنایا ہے عورت کو بھی بنایا ہے, مگر مرد کو الگ طریقے سے بنایا ہے عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے. کیا مرد ہر مہینے 7-8-10 دن کے لیے یوں بیمار ہوتا ہے جیسے عورت بیمار ہوتی ہے؟ کیا مرد بچے پیدا کرتا ہے جیسے عورت بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے؟ تو جب الگ الگ بنے ہیں تو دونوں کی سسٹم بھی الگ الگ ہوگا. اور پھر صرف یہ نہیں, آج کی سائنس بتاتی ہے کہ دونوں کے جسم کی طاقت بھی الگ ہے اور دونوں کے ذہن کی طاقت بھی الگ ہے. چنانچہ مرد کے مقابلے میں عورت کی جسمانی طاقت بہت کم. جو عورت بہت زیادہ ایتھلیٹ بھی ہے نا, دنیا کی بہترین کوئی اگر ایتھلیٹ ہے, بڑی فٹنس کا وہ رکھتی ہے, وہ جتنی بھی فٹ ہو جائے اس کے مقابلے میں اسی کھیل کا اگر مرد ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس کی ایک مثال کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آئی کہ امریکہ کی ایک حبشی النسل کالی عورت جو تھی, سیرینا ولیمز اس کا نام ہے, وہ ٹینس کے میچز میں بہت جیتنے لگی, ہر ٹورنمنٹ جیتتی تھی, بڑے گرینڈ سلیمز جیتتی تھی. تو اب اس کالی عورت نے کہا کہ جی میرے پاس اتنی طاقت, میرا ٹینس کا گیم اتنا اچھا ہو گیا ہے, میں کسی بھی مرد کو ہرا سکتی ہوں. کوئی بھی دنیا کے ٹاپ 10 کے جو مرد ہیں اس میں سے کوئی بھی آ جائے, میں آرام سے ہرا سکتی ہوں, میرے پاس اتنی طاقت ہے اور میرے پاس اتنا وہ ہے اور اتنا کھیل ہے اور سب کچھ ہے. تھوڑے دنوں بعد خبر آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کے ٹاپ 10 جو مرد ہیں کھیلنے والے, میں ان کو آرام سے ہرا دیتی ہوں. دنیا کا 230واں نمبر ایک مرد تھا, اس نے اس کو آرام سے ہرا دیا. تو عورت کی طاقت مرد سے ہمیشہ جسمانی طاقت کم ہی رہے. اتنے سارے اولمپک گیمز ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں جو دوڑ کا مقابلہ ہے یا اور جتنے بھی مقابلے ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کی ایوریج اوپر ہی ہے, عورت کی ایوریج سے نیچے ہی ہے. تو جسم اللہ نے کمزور ہی بنایا ہے. کچھ بھی کر لیں, کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیں, وہ کہے گا ہاں عورت کمزور ہے, مرد طاقتور ہے, اللہ نے بنایا اس طرح سے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ذہنی طاقت بھی کمزور ہے, اور آج کے سائنسدان کہتا ہے کہ 3 گنا ذہنی طاقت کمزور ہے. اور اس کی مثال, اس کے پروف یہ دیتا ہے آج کا سائنسدان کہ اس دنیا میں عورتوں کی جو ڈپریشن کی گولیاں استعمال کرنے کی پرسنٹیج ہے وہ 21% ورلڈ ایوریج. کہ دنیا میں تقریباً 21% خواتین ڈپریشن کی سٹیجز میں ہوتی ہیں, کسی نہ کسی درجے میں ڈپریشن کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا یا دوائی لینا یا ایسا کچھ کیا ہے. اس کے مقابلے میں مردوں کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً 7% ہے. یعنی عورت 3 گنا زیادہ ذہنی امراض کی شکار یا ذہنی طور پہ ڈپریشن کی شکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی مسائل آتے ہیں اس میں بھی عورت جلدی پریشان ہوتی ہے. تو جسمانی صحت بھی تھوڑی ہے اور ذہنی صحت بھی کمزور ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے یہ بوجھ نہیں ڈالا, عورت پہ کہ وہ کمائے اور یہ والی ٹینشن لے، بچے بھی پالنے اس کی ٹینشن ہے، ہر مہینے بیمار بھی ہونا اس کی ٹینشن ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یہ بھی بوجھ ڈال دیا جائے کہ جی کما کے کھانا بھی تیرا ہی کام ہے، تو شریعت نے تو اس کے لیے آسانی کی ہے کہ جی کما کے کھانا جو ہے وہ تیرے شوہر کا کام ہے، تیرا کام ہے ہی نہیں، اور اگر تیرا شوہر یہ نہیں کرتا تو تیرے پاس اجازت ہے کہ تو اس سے خلع لے لے، اور یہ ٹینشن جو ہے یہ مرد کے سر پہ ڈال دی ہے، اور عورت سے یہ کہا کہ گھر میں رہے، اس بچے کو پالنا بھی آپ نے ہے، بچے نے دودھ بھی عورت ماں کا پینا ہے، کون سا مرد پلا سکتا ہے کوئی دودھ، تو جب ہے ہی سارا کچھ الگ الگ تو کیسے یہ نعرہ لگ سکتا ہے کہ جی مرد اور عورت جو ہے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ایک ہی طرح سے چلتے رہے، بالکل جو کام مرد کریں گے وہی کام عورتیں کریں گی، یہ کوئی نعرہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جن معاشروں میں عورت کو واقعتاً اجازت دے بھی دی کہ ٹھیک ہے جی مردوں کی طرح تم کام بھی کرو گی، گھر سے بھی اسی طرح سے نکلو گی، مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، تو اپنا کما اور کھا اور یہ بھی اپنا کمائے اور کھائے، اور وہاں پہ شادی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کپڑا بھی دے گا، نان نفقہ بھی دے گا اور سکنا بھی دے گا، یعنی رہنے کی جگہ بھی دے گا، وہاں پہ شادی کے کانٹریکٹ میں کوئی یہ چیز نہیں ہے۔ تو جن معاشروں میں عورت کو پوری طرح سے اجازت دے دی ہے، ان معاشروں میں چار چیزیں ہوتی ہیں، ان معاشروں کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن معاشروں میں عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان معاشروں میں طلاق بھی زیادہ، ان معاشروں میں ریپ کی اوسط بھی زیادہ، ان معاشروں میں ڈپریشن کی بھی پرسنٹیج زیادہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان معاشروں میں بوڑھے لوگ اکیلے اولڈ ایج ہومز میں زندگی گزاریں گے، اس کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا انفیئر ہے اور یہ بہت زیادہ عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآنی حکم ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے کہ عورت کے لیے آسانی کرتی ہے کہ ملکہ بن کے زندگی گزارے، اور کمانے کا بوجھ جو ہے وہ مرد پہ ڈال دیا ہے، اس سے گھر کی گاڑی بہترین چلتی ہے۔ تو مسلمان ملک غریب ہوتے ہیں مگر مسلمان ملکوں میں نہ ڈپریشن ہے، نہ طلاق اتنا ہے، نہ غریب والدین کو بہت جا کے اولڈ ایج ہومز میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس ایک حکم کی وجہ سے کہ عورت گھر میں رہے سارا معاشرہ پرسکون ہے۔ تو چار اصول قرآنی اصول حیا اور پاک دامنی کے، اور پہلا اصول ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، دوسرا اصول کہ مومن جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرے، تیسرا اصول کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، اور چوتھا اصول بہت ہی اہم ترین، دیکھیں ہم اس کو شاید بہت ہی لائٹ لے رہے تھے مگر قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْمِ، بے جا یہ جو نرم گفتگو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کیا کرو، مجھے شادی بھی ہوئی ہوئی ہے اور کزن کے ساتھ بڑی نرمی سے بات ہو رہی ہے، اور شادی بھی ہوئی ہوئی ہے جی میری پرانے اسکول میں کالج میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ نرم گفتگو ہو رہی ہے، سخت گفتگو، مرد اور عورت جو نامحرم ہے نرم گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ بڑے نیک لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار یہ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں، اس پہ کیا ہوا، بندہ اچھے اخلاق سے بات ہی کر لیتا ہے۔ کچھ فقہات ہیں یہ پوچھا گیا کہ جی یہ جو قرآن میں آ گیا کہ نامحرم عورت کے ساتھ سخت گفتگو کرنی چاہیے اور نامحرم عورت مرد کے ساتھ بھی سخت گفتگو کرے، تو سختی کس لحاظ سے ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ تو حضرت نے جواب لکھا کہ اتنی سخت گفتگو کرے عورت مرد کے ساتھ کہ اس گفتگو کرنے کے بعد مرد کی زبان سے بالکل نکل آئے لا حول ولا قوت الا اللہ. اتنی سخت گفتگو. تو جب تک اس طرح سے لا حول نہیں نکلتا اس کا مطلب ہے گفتگو نرم ہی چل رہی ہے. تو یہ چار بڑے قرآنی اصول ہیں. جب تک ان اصولوں پہ عمل نہیں ہوگا کبھی نکلا ہے لا حول ولا قوت یہ بتائیں. جب تک ان اصولوں پہ عمل نہیں ہوگا قرب الہی جو ہے وہ دور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو کسی ہی سی وجاہت عورت نے دعوت دی گناہ کی. یہ الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں, یعنی عام شام گلیوں سڑکوں پہ چلنے والی عورت نہیں, عزت دار عورت نے دعوت دی گناہ کرنے کی اور اس نے آگے سے جواب دے دیا انی اخاف اللہ, نہیں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کرتا, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. دیکھیں یہاں بھی ایک بات معلوم کرنے کی ہے, یہ بات تو بہت بڑی ہے اور یہ بہت بڑا نیک عمل ہے, اگر یہاں سے بھی ایک بات پتا چل رہی ہے مرد یہ جواب نہیں دیتا ہے کہ نہیں جی میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں, کہ تو نے مجھے دعوت دی ہے تو ایسا ہی اس نے نہیں کہا کہ بھئی مجھے شوق ہی نہیں ہے ان چیزوں کا, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو کوئی بھی مرد نہیں ہے ایسا جس کے اندر یہ پروگرامنگ نہ ہوئی ہو تو اس کا انٹرسٹ عورت کی طرف نہ جاتا ہو. اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بالکل دور کر دینا بہن سے اور پھر سکون کی زندگی بھی گزارے اور سکون کی آخرت بھی گزارے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں اولیاء کرام کی صف میں شامل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ تو کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں جھک جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. بناؤں گا اپنے نفس
سے سرکش ہو اب تو یارب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یارب غلام تیرا میں چھوڑ کے کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رکھوں گا ہر وقت نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما
میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجیے، میرے مالک جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کی سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ کرنا، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا اللہ تجھے تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ ان نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نے انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے اللہ پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کی خزانوں کے چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں تو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے کہ یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، سن فریاد میرے سونے اللہ، سن فریاد میرے سونے اللہ، تمہیں ہور سناوا کہنو تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی،
میرے جے لکھتے اے اللہ اب اپنے دل کا غم سنائے تو اور کس کو سنائے اے اللہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کرنے والا ہے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا میرے مالک نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک چھوٹا سا اعلان ہے, اس عاجز کا سفر ہے تو اگلے دو یا تین ہفتے تک یہ مجلس موقوف رہے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پیغام دے دیا جائے گا واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے, تو پھر انشاءاللہ واپس سے مجلس شروع ہو جائے گی.
ایک ضروری اطلاع یہ ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد 8:45 پہ حضرت کا بیان حسین آباد میں ہے, گھر کا ایڈریس کے پیچھے ایک فلائر لگا ہے 1045 حسین آباد, یہ کراچی علیم کے سامنے گلی میں مفتی سلیم صاحب دامن برکاتہم کی رہائش اور وہاں مدرسہ ہے مفتی عبدالعزیز خوصہ صاحب کا, تو ان کے وہاں پہ حضرت کا بیان ہے, بہت قیمتی بیان ہے, آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. ایک ضروری اطلاع یہ ہے کہ ایس ایم ایس کے میسیجز جو ہے نا آج کل تھوڑی سی پرابلم ہے, وہ کبھی پہنچ پاتے ہیں اور کبھی نہیں پہنچ پاتے, تو اگر جو لوگ واٹس ایپ رکھتے ہیں وہ ہمارے احسن صاحب اور مبین صاحب اور یہ تینوں کھڑے ہیں توقیر صاحب, ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوا دیں گے تو آپ کو جیسے تشریف لے آئیں گے دو ہفتے کے بعد تو آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی, لہذا جتنے بھی لوگ ہیں تمام اپنے واٹس ایپ نمبر جو ہے تینوں حضرات کو دے دیجیے تاکہ آپ کو میسیجز پہنچ جائیں. جزاک اللہ.
نماز کی تیاری.